العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإكرمه الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاء ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. درس 553 تقریباً 8 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا، اور اس تاخیر کی وجوہات میں ایک مسئلہ وہ بھی ہے جو آپ بار بار یعنی ہر جمعے کو سماعت فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ چونکہ کچھ ایسے ذاتی، سیاسی، مذہبی، ملکی اور بین الاقوامی حالات ہیں جن کی بنا پر اس درس کے بارے میں بھی یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے. کراچی کے دیگر دروس ابھی شروع ہی نہیں ہو سکے، اور بعض حالات کی بنا پر جو کہ میں اس شہر سے مسلسل باہر رہا تو درس والے بھی میری تلاش میں ہیں، اور یہی یعنی انجمن خدام القرآن کا جمعے والا درس وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگوں کو یہ توقع ہوتی ہے کہ مجھ سے ملاقات ہو جائے، اور یہی سبب گھر سے نکلتے وقت بھی ہوا اور یہاں پہنچ کر بھی. بہرحال ابھی تک حتمی طور پر تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی سوائے اس کے انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق ایک جمعہ مزید یہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ بڑی تیزی کے ساتھ تاریخیں گزرتی جا رہی ہیں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے جس عنوان پر گفتگو شروع کی گئی تھی اسے ہر صورت میں آج مکمل کر لینا ہے، اس لیے کہ آئندہ کا درس 11 امام کی ولادت کی تاریخ سے کچھ اتنا قریب واقع ہوگا کہ چاہے ہمارا موضوع خود 11 امام کی ذات نہ ہو لیکن بہرحال ان کے زمانے کے حالات، چنانچہ ربیع الاول کی 17 تاریخ کی مناسبت ذہن میں رکھے جب یہ بات شروع کی گئی تھی کہ اللہ کا رسول اس دنیا میں آیا، اور آج کی اس دنیا میں یہ طے کیا کہ سن 2035 تک کسی نہ کسی طرح اسلام کو اتنا کمزور کر دینا کہ اس کے بعد 20ویں صدی کی تاریخ دوبارہ نہ دہرائی جائے. گھر کے یہ کوئی پہلا یا آخری موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اور اس سے زیادہ زور و شور کے ساتھ اس قسم کے ارادے کیے گئے، اور یقیناً عارضی طور پر مسلمانوں کو اس کا نقصان ہوا، لیکن یہ بات تو طے شدہ کہ اسلام کو ختم کرنا یا اسلام کو نقصان پہنچانا تو ناممکن. مسئلہ صرف ہمارا، آپ کا اور ہماری اور آپ کی اولاد کے دنیا اور آخرت کے تباہ ہونے کا، جو میں نے گزشتہ تقریر کے آخر میں کہا تو خدا نخواستہ یا معاذ اللہ ہمارا عنوان یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو کیسے بچائیں، نہ یہ ہمارا کام ہے، نہ یہ ہماری طاقت ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جو بھی سازش ہو رہی، بہرحال اگر ہم غافل رہے تو نقصان ہمیں برداشت کرنا ہے. بلکہ، اور یہی وہ لفظ بلکہ ہے کہ جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کی مسلسل آج تیسرے جمعے کو تلاوت کی گئی، بلکہ ہمارے سامنے روایات اور تاریخ کی روشنی عجیب حقیقت یہ آتی کہ اس دور میں تو پھر بھی ہمارے لیے اپنے آپ کو بچا لینا آسان ہے، جب یہ دشمن یہ ساری سازشیں کر رہے ہیں. خطرناک ترین دور تو وہ کہ جب خود رسول یا امام موجود، یعنی بظاہر ایک عام آدمی کے ذہن میں یا ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہی خیال کہ پرابلم یا مشکلات کا زمانہ غیبت کا زمانہ، کیونکہ ہماری ہدایت کرنے والا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، اس کا ہم سے رابطہ ہے لیکن پتہ نہیں ہمارا اس سے رابطہ ہے کہ نہیں. لیکن روایات کو پڑھیے جو مستقبل کے حالات کو بتا رہی، تاریخ کو دیکھیے جو گزرے ہوئے زمانے کو بتا رہی، تو دونوں یہ حقیقت پیش کرتے ہیں کہ اس دور میں تو پھر بھی اپنے آپ کو بچا لینا آسان، جب انسان بظاہر دشمن ہی دشمن کو دیکھ رہا ہو، لیکن وہ دور اور زیادہ خطرناک ہوتا جب یہ سوچ کے مسلمان مطمئن ہو جاتا کہ چونکہ رسول ہیں اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ امام ہوں گے اس لیے اس وقت ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں، بلکہ وہ زیادہ مشکل مسئلہ. اور یہاں پر جو اصل موضوع وہ یہ کہ لوگوں کے ذہن ظہور امام کے حوالے سے ایک بڑی غلط فہمی، اور یہ غلط فہمی ہمارے دشمنوں کو یہ موقع دیتی کہ وہ اس سازش میں کامیاب ہوتے ہیں جو پچھلے درس کے آخر میں شروع ہوئی. مرجعیت، حوزہ، اجتہاد اور اس حوالے سے ذہن میں شکوک پیدا کرنا، یہ شک اسی لیے پیدا ہو جاتا کہ ہمارے عام آدمیوں کے ذہن میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. اس غلط فہمی کا تذکرہ میں اس لیے کر دوں کہ یہ چیز الحمدللہ کہ سمجھنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی جو یہاں آ رہا ہوں، لیکن جو غلط فہمی موجود ہے عام شیعوں کے ذہن میں، کوئی تعجب نہیں کہ اسی کو بڑھاتے بڑھاتے کبھی ان دیندار نوجوانوں اور بزرگوں کو بھی اس پریشانی میں ڈال دیا جائے جن کے بارے میں آج تو ہمیں یقین لگ رہا کہ وہ ان چیزوں سے دور. اور وہ غلط فہمی کیا ہے؟ کیونکہ میں ایک ایسے ماحول سے واپس آیا ہوں کہ ابھی کم از کم 15-20 دن تک تو آپ مجھے رعایت دے دیجئے ان غیر ملکی اثرات کا، کہ یہ حدیث جہاں کہیں کسی بھی دینی مسئلے پر بحث اور سامنے والے کے سمجھ میں کوئی جواب نہ آ رہا ہو تو بس اس کو پیش کر کے بات کو ختم. اور وہ یہ کہ ابھی آپ کیا بات کرتے ہیں علماء اور مجتہدین، جب امام آئیں گے تو سب سے پہلے انہی کو قتل کیا جائے، مختلف انداز سے، مختلف الفاظ کے ساتھ، کبھی مذاق بنا کر، کبھی غصے کے عالم میں، کبھی سنجیدگی کے ساتھ، کبھی اسے کمرے واقعہ سمجھ کر. بہرحال یہاں سے اور کوئی اعتراض سمجھ میں نہ آئے کسی عالم کے خلاف، جہاں کہیں اور کوئی دلیل آدمی پیش نہ کر سکے مرجعیت اور اجتہاد کے خلاف، وہاں یہ چیز تو ہر ایک کی زبان پر، اور صرف زبان ہی پہ نہیں، اکثر لوگ نامکمل روایات سننے کی بنا پر یہ یقین بھی رکھتے کہ ظہور امام کے بعد سب سے بڑا قتل عام علماء کا ہوگا. وہ چاہے اپنی جگہ مذاقی سے، لیکن آپ نے سنا بھی ہوگا اور میں نے دیکھا بھی کہ عالم کے گلے کو فقط اس نیت کے ساتھ بوسہ دینا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ میرے مولا کی تلوار چلنے والی. اب یہ غلط فہمیاں، یہ لفظ غلط فہمیاں میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ظہور امام کے حوالے ہمارا فرقہ، ہمارا مکتب فکر، جو علماء کی اصطلاح میں ہمارا مذہب کہلاتا ہے، اب تو خیر مرحوم آیت اللہ خوئی کی توضیح المسائل کے شروع اصول دین کی دو قسمیں پڑھنے کے بعد ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ جسے ہندوستان اور پاکستان میں فرقہ کہا جاتا ہمارے علماء کی زبان میں اس کا نام ہوتا ہے مذہب. ہمارا دین اسلام اور ہمارا مذہب تشیع. تو ہمارا جو مذہب یا یہاں کی اصطلاح میں ہمارا جو فرقہ یا مکتب فکر, اس کے ساتھ ایک بڑی پریشانی یہ کہ نہ تو عام مسلمانوں کی طرح انہوں نے اپنا رشتہ امام زمانہ سے بالکل کاٹا. اگر اپنا رشتہ امام زمانہ سے بالکل کاٹے تب بھی بہرحال ایک سہولت بھی ہوتی کہ آدمی کے پاس پھر اس مسئلے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی. اور نہ ہی اپنا رشتہ امام زمانہ سے اتنا زیادہ برقرار رکھا کہ امام کے حالات, وہ روایات, وہ لٹریچر اور وہ معلومات جس کے بعد دھوکے کا امکان نہ رہے. بلکہ مسئلہ وہی خاص نالج کا, امام سے رشتہ بھی ہے اس لیے کچھ نہ کچھ امام کے بارے میں پڑھتے اور سنتے رہتے. علم حاصل کرنے کا یا شوق نہیں ہے یا وقت نہیں ہے یا اس مسئلے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی اس لیے معلومات مکمل نہیں. چنانچہ امام زمانہ کے حوالے سے تقریباً تمام باتوں ہمارا ایک عام شیعہ آدھی معلومات کا شکار ہے. کچھ سنا ہے, پورا نہیں پڑھا. اور یہ ہر ایک کو پتا کہ بالکل جاہل وہ بھی ٹھیک اور عالم وہ بھی ٹھیک. ہر قوم کے لیے بلکہ ہر شعبہ زندگی میں مسئلہ, جسے نیم حکیم یا نیم ملا کہا جاتا ہے, یہ لوگ مسئلہ پیدا کرتے ہیں. ظہور امام کے حوالے سے ایسی کتنی ہی غلط فہمیاں جو اس سے پہلے سال ہر سال علماء کرام دور کر کے آئیں. لیکن ہمارا جو موضوع رسول اللہ سے لے کر موجودہ حالات تک کے حوالے سے بن گیا, اس میں اس غلط فہمی کا تذکرہ ایک مرتبہ پھر ضروری. یہ صرف یاد دہانی پرانی باتوں کی تکرار. اور وہ یہ کہ جس طرح اور بہت ساری غلط فہمیاں ہیں, اس طرح سے غلط فہمی یہ بھی کہ امام آئیں گے تو علماء امام کی مخالفت کریں گے اور عوام امام کا استقبال کریں گے. یہ غلط فہمی سبب بن جاتی کہ انسان ایک تو ویسے ہی عقیدت رکھنے کے باوجود علماء سے ذرا ذرا سا خبردار رہتا اور اس کے دل میں شک رہتا ہی رہتا. پھر اگر اس وقت کوئی بیرونی طاقت یا بیرونی دشمن اس شک کو بڑھا دے تو وہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو آج مغربی دنیا میں کثرت کے ساتھ, کہ جو کہ ہر عالم امام کی تلوار سے واجب القتل ہے اس لیے ان کی کہیں بھی ہر بات غلط ہو. اور اگر کوئی باہر کی طاقت اس شک کو نہ بڑھا تب بھی حالت وہی رہتی کہ اتنا زیادہ اعتماد نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیں, عالم اور مومن کا رشتہ صرف محبت اور اعتقاد کا رشتہ, اور کوئی چیز اس میں دخل نہیں دیتی. نہ اس کا کوئی تعلق روپے پیسے سے ہے, نہ دنیاوی اقتدار سے ہے, یا نہ دنیاوی عہدے سے. جب تک عقیدت اور محبت کا رشتہ ان دو کے درمیان, اس وقت تک تو دین کی گاڑی آگے چل رہی. آج اس وقت اس محبت کی عقیدت میں کمی آ جائے, بس سمجھ لیجیے کہ یہ دو الگ الگ ہو. اور ان کے الگ الگ ہونے کا مقصد یہ کہ دین یا دین یا مظلوم بن کے رہ گیا. اس کی تفصیل کسی اور موقع پر. اس لیے کہ باہر ایک بات یہ بھی ہوتی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کو فیس دیتے ہیں, بات ختم ہوتی. ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں اسے فیس دیتے ہیں, بات ختم ہوتی. ہم اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں اسے فیس دیتے ہیں, بات ختم ہوتی. یہ عالم کی عزت اور عالم کا احترام اور عالم کا فتویٰ ضروری ماننا, یہ کہاں سے نکلا؟ لیکن خیر, میں کبھی کبھی بھول جاتا ہوں کہ میں خاراگر میں بیٹھا ہوں یا لندن کے کسی پڑھے لکھے لوگوں کے اجتماع. البتہ وہ پڑھے لکھے لوگ جنہیں اسلام ابو جہل قرار دیتا. آئیے اس غلط فہمی کا تجزیہ کیا جائے کہ یہ غلط فہمی آخر پیدا کیسے ہو. کیوں کہ یہ تو ایک طے شدہ بات کہ بہرحال کوئی نہ کوئی بات ہوتی تبھی آگے چل کے وہ غلط فہمی بنتی. ایسا یقیناً رائی کا پربت لوگ بنا لیتے ہیں, لیکن بہرحال رائی ہوتا ہے تب اس کا پربت بنایا جاتا. وہ کیا چیز تھی جسے روایات میں بتایا گیا اور عوام نے اسے بدلتے 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 یہ کر دیا کہ سارے علماء امام کی تلوار سے قتل کیے جائیں گے اور سارے شیعہ امام کے لیے پھولوں کا ہار لے کے انتظار کر رہے ہوں. روایات پڑھیں تو بالکل الٹی بات نظر آتی ہے, بالکل الٹی بات. روایات کو پڑھنے سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا کہ امام کا پہلا جہاد اور امام کی پہلی مخالفت امام کے ان ماننے والوں کی جانب سے ہو جو غیبت میں امام کا انتظار کرتے آ رہے. لیکن شیعہ علماء اور امام ان کے درمیان کیا, اس کے بارے میں کسی روایت میں بھی وضاحت نہیں. عوام تو امام کی مخالفت کرے لیکن کیا مشتہدی, کیا مراجع, کیا حوزہ اور کیا شیعہ علماء, وہ بھی امام کی مخالفت کریں گے؟ روایات بالکل خاموش. بلکہ اس سے بھی ہٹ کر ایک اور حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں ہو گئی کہ جب امام آئیں تو غیر شیعہ وہ امام کا استقبال دل کی گہرائی اور عقیدت کے ساتھ کریں گے, اور امام کے وہ ماننے والے جو پرانے ماننے والے جنہیں مغربی اصطلاح میں سینئر کہا جاتا ہے, جو سینئر, ان کی اکثریت امام کی مخالفت میں جائے. لفظ اکثریت بھی میں نے سوچ سمجھ کے استعمال کیا, ان کی اکثریت امام کی مخالفت میں جائے. شیعہ علماء کے بارے میں اکثر روایتیں خاموش, لیکن غیر شیعہ علماء امام کی مخالفت کریں گے اور اسی پیمانے پہ کریں گے کہ جس طرح سے مثلا آج یہودی اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. در حقیقت ادھر کی چیز اٹھا کے ہم نے ادھر رکھ دی اور ادھر کی چیز اٹھا کے ادھر رکھ دی. جو عوام مخالفت کرنے والے ہیں وہ شیعہ, اور جو عوام استقبال کرنے والے ہیں وہ غیر شیعہ. جو علماء مخالفت کرنے والے ہیں وہ غیر شیعہ, اور جو علماء تائید کرنے والے ہیں وہ شیعہ. دیکھیے میں 100% کی بات نہیں کر رہا ہوں, اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ورنہ شیعہ علماء میں بھی ایک چھوٹا سا حصہ بہت ہی اسمال پروپورشن یقیناً امام کی مخالفت کرے, اور شیعہ عوام میں یقیناً ایک چھوٹا سا حصہ امام کے نام پہ جان دینے کو قربان ہو. لیکن مجموعی اعتبار بڑی اکثریت جو عوام مخالفت کرنے والے ہیں وہ اپنے, جو علماء مخالفت کرنے والے ہیں وہ غیر. اور یہ سب روایتوں کی روشنی میں بات ہو رہی. ہمارے ہاں یہ تصور کہ امام کو جو دنیا بھر سے جنگ کرنا وہ عوام سے جنگ کرنا, اور جن کی گردنیں اڑانا دنیا بھر میں امام کو جو جہاد کرنا وہ غیر شیعہ عوام سے کرنا, شیعہ تو ہوں گے ہی امام کے ساتھ, اور گردنیں جن کی اڑانا وہ ہوں گے شیعہ عالم, غیر شیعہ عالم تو شاید امام کا ساتھ دوں. جبکہ روایات میں بالکل الٹی چیز, جو شیعہ عوام کی بات ہم نے اسے شیعہ عالم کے لیے بنا دی, اور جو غیر شیعہ عوام کی بات وہ ہم نے شیعہ عوام کے لیے بنا دی. اب آپ ذرا چکرا رہے ہوں گے اس لیے اس کی وضاحت. ظہور امام ہوتا, اب آپ یہ سوچ لیں کہ جس وقت امام کی شخصیت سامنے آئی تو ایک تو مومنین کرام سب نہیں, ایک بڑی معقول تعداد جس کے لیے لفظ اکثریت استعمال کیا جا سکتا, مومنین کرام کی اکثریت وہ تو اسی خیال یا زعم باطل میں ہو کہ ہم تو ہیں امام کے ماننے والے اور بہت پرانے ماننے والے. چنانچہ بجائے اس کے کہ وہ یہ خیال کرے کہ ہمیں امام کی کوئی خدمت کرنا ہو, ذہن میں ایک تصور ہو چاہے وہ بات زبان کے نام کہ کیونکہ ہم نے اتنی صدیوں سے امام کے لیے قربانیاں دی اس لیے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارا خیال کرے, یا یہ کہ ہمارے نخرے برداشت کرے اس لیے کہ ہم امام کا نام لیتے ہیں, اس لیے کہ غیبت میں امام کی وجہ سے ہمارے بچوں کی گردنیں کٹی, اس لیے کہ غیبت میں امام کی وجہ سے ہم نے اتنے قربانی دی. یہ ساری باتیں حق, غیبت کے اندر جتنی قربانی شیعت نے دی اتنی قربانی کیا اس کا عشر عشیر اسلام کے کسی فرقے میں آپ کو نظر نہیں آئے. لیکن اس کا مطلب یہ کہ ظہور کے بعد امام نہ صرف یہ کہ ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف کر بلکہ امام کا جہاد ہوتا رہے ہم گھر میں بیٹھے رہے پھر بھی امام ہماری قدر کر بلکہ اس لیے کہ ہم نے ماضی میں بہت قربانیاں دی امام ہماری خاطر اسلام کے سارے اصول بدل لیکن چاہے یہ بات سننے میں آپ کو عجیب لگ رہی لیکن اس وقت تصور یہی ہو امام کے آنے کے بعد قربانیاں نہیں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ قربانیوں کو کیش کرنے کا وقت یہ سیاسی دنیا میں آپ آج بھی دیکھ لیں اور تیسری دنیا تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی کہ جتنے ملک آزاد ہوئے اس میں سب سے زیادہ غضب انہوں نے ڈھایا جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ حصہ لیا ایک عجیب بات کہ آپ افریقی ممالک میں نکل جائیے یا عرب ممالک جو جنگ آزادی کے درمیان ہیرو آزادی کے بعد وہی ویلن بنے اس ملک کے فقط اسے ایک لفظ ہے قربانیوں کو کیش کرنا کہ کیونکہ ہم نے اتنی قربانیاں دی کیونکہ ہم نے اتنے کوڑے کھائے کیونکہ ہمارے روزگار امام کی وجہ سے چھینے گئے کیونکہ ہمارے بچوں نے امام کے خاطر فاقہ کیا اب امام آ گئے جتنی ہم نے قربانیاں دی اب ان سب کا صلہ ہم کو ملنا چاہیے اور اس صلے کا تصور ہی یہ کہ ہمارے لیے ہر قانون معاف ہو جائے کسی حد تک کیونکہ میں امام کے اس عظیم ترین جہاد کو آج کی دنیا کی سیاست تک نہیں لانا چاہتا اس لیے کھل کے بات نہیں کر رہا لیکن کسی حد تک اپنے ملک میں بھی دیکھ لیجیے ماشاء اللہ کے درمیان قربانیاں دینے والے ماشاء اللہ اس نے کہ فوراً بات کس چیز کی توقع کرتے اچھا خیر یہ بات تو رکھیے ایک طرف شیعوں کے یا عام مومنین میں سے سب نے ایک بڑی تعداد کے ذہن میں یہ خیال ہو لیکن غیر شیعوں میں کیا ہو غیر شیعہ حضرات ان کے لیے تو امام کا وجود ایسا بن جائے گا جیسے اللہ ان کے درمیان آ گیا اس کی وجہ یہ کہ وہ اب تک جن شخصیتوں کو دیکھتے آئیں جن کا ذکر سنتے آئیں جن سے عقیدت کا مظاہرہ کرتے آئیں وہ ساری چیزوں کے باوجود یعنی وہ ساری جھوٹی باتوں کے باوجود وہ شخصیتیں امام کے فضائل اور امام کی شخصیت کے مقابلے ایک حقیر پر کرنا بھی نہیں تو ان کی آنکھیں تو چکا چوند ہو جائیں ان کے لیے تو خود امام کا کردار امام کے فضائل اور امام کا جہاد کا طریقہ ایک ایسی چیز بنے گی کہ خود بخود ان کے دل ادھر کھچنے لگے یعنی یہ بات مجھے کہنا تو نہیں چاہیے پھر بھی اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ جمعے کا یہ درد صرف بہت ہی سنجیدہ قسم کے لوگ یہاں آتے ہیں صاحبان ایمان اپنے مولا کے فضائل اتنے سن لیے کہ بعض اوقات علی کے فضائل اور اللہ کی صفات گڑمٹ ہونے لگتی تو نہ جب ذہن میں یہ تصور ہوتا امام بھی جب آئیں تو بہرحال جتنا سنا ہوا ہے معصومین کے بارے اس کے اعتبار سے امام کی ذات ان کے لیے بہت زیادہ عجیب نہیں بنے میں اس سے بھی زیادہ کھل کے بات کر سکتا تھا لیکن ضرورت نہیں لیکن ایک غیر شیعہ کے جس کے ہیرو جس کے قابل احترام شخصیت ان کا مقابلہ اور پھر جب امام ان کے سامنے آئیں وہ زیادہ متاثر ہوں وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ کوئی انسان اتنا عظیم ہو سکتا وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ کوئی شخصیت اتنی بلند ہو سکتی چنانچہ ان کے دل زیادہ جھکیں گے امام کی جانب یقینا آپ کا یہ اعتراض صحیح جھکنا بھی چاہیے جن کو وہ مانتے آئے ہیں ان کا مقابلہ ہی کیا ہے امام کے سامنے یہی ہو کہ چونکہ کوئی مقابلہ ہی نہیں اس لیے وہ امام کے چاروں طرف زیادہ جمع ہوں گے اور یہ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں جو ایک اصول موت کے بارے میں یہ فقط موت کے بارے میں نہیں یہ ظہور امام کے بارے میں بھی اور اتنا اہم اصول اسلام کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہوتا جو روز آنا کم سے کم 10 مرتبہ ورنہ تو 51 مرتبہ ہونا چاہیے یا 51 میں کچھ رکعتیں گھٹانا کہ جنت صراط المستقیم ہے جنت صراط المستقیم ہے جنت صراط المستقیم اس کی بار بار تکرار کیوں کہ اے خدا ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ باقی رکھ باقی رکھ باقی رکھ باقی رکھنے کا مسئلہ ہی یہی کہ جو ایک اصول کہ انسان کی زندگی کی ابتدا کیسے ہو اللہ اجر اس پہ نہیں دیتا انسان نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ کیسے گزارا اللہ اجر اس پہ بھی نہیں دیتا انسان کا اختتام اور آخر کیسا اجر کا دار و مدار آخری زندگی کے آخری حصے پر چنانچہ اگر کوئی 70 سال عبادت کرے 71 سال کے ایک منٹ میں مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال، قرآن کا لفظ ہے حفظ ہو کے رہ جائیں، اور اگر کوئی 70 سال کفر اور اسلام کی دشمنی میں گزارے اور آخری چند گھڑیوں قربانی دینے کو تیار ہو جائے تو وہ خود اتنے جدید ریاحی بن جاتا. تو یہ ایک اصول ہمارے یہاں کہ اعمال کے اجر اور عقیدے کی درستگی کا ثواب یہ دیکھ کے نہیں ملتا ہے کہ جب آپ 15 سال کے تھے تو آپ کا عقیدہ اور عمل کیا تھا، یا جب آپ 25 سال کے تھے تو آپ کا عقیدہ اور عمل کیا تھا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ملک الموت آپ کے سرحانے آیا تو اس وقت آپ کا عقیدہ کیا ہے اور عمل کیا. اگر اس وقت کا عقیدہ اور عمل بہتر تو وہ ماضی کے سارے عقیدے اور عمل کا ثواب مل جائے، اور اگر اس وقت کا عقیدہ اور عمل غلط تو وہ سارا عقیدہ اور عمل جو آپ نوجوانی کے آغاز اور جوانی کے شباب میں گزارا بڑا جہاد کرتے ہوئے لیکن آخر میں بہت گئے سب چلا گیا. یہی اصول امام کے بارے میں بھی، غیبت جو قربانیاں دی گئی، غیبت جو زحمتیں اٹھائی گئی، غیبت امام کی وجہ سے جو نقصانات برداشت کیے گئے، اگر ظہور کے بعد ان تمام قربانیوں کو بچایا نہیں گیا اور ظہور کے بعد انسان مرتد ہو گئے، بس یہ مانا کہ قربانی دینے میں اس کے قدم پیچھے ہٹ گئے اور کوئی ہم سے پیچھے والا آگے بڑھ جائے تو امام کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ ہم سے بلند ہو جائے. یہ ایک بات یاد رکھیں، اور یہ اصول زندگی میں ہمیشہ چلتا، ہمیشہ چلتا کہ اگر کسی شخص ساری زندگی بہتر گزاری آخر میں ٹھنڈا پڑ گیا، اور کوئی شخص ساری زندگی دشمن اسلام نہ اور آخر میں توبہ کر لی، یقیناً اس آخر میں توبہ کرنے والے کا اجر ہم سے بڑھ گئے. پرانے مسلمان یہ ہر دور کا مسئلہ رہا، اور ظہور امام کے بعد یہ مسئلہ کسی انداز سے رہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ غیبت میں زحمتیں اٹھانے والا کیا ظہور کے بعد وہ قربانی دینے کو تیار، اور اگر پتا چلا کہ نہیں غیبت امام میں جو امام کا دشمن ظہور کے بعد وہ زیادہ قربانی دے رہا اس کا درجہ بلند ہو جائے، ہمارا درجہ پست رہے، اور یہی وہ چیز جو انسان کی فطرت برداشت نہیں کر سکتی. انشاءاللہ انہی تقاریر پھر اخلاقیات کا ایک موضوع نکل رہا، حسد جسے بدترین خرابی کہا گیا، یہ خالی عمل ہی کو تباہ نہیں کرتی، یہ انسان کے عقیدے کو نہیں بگاڑ دیتی. آئیے سیرت رسول دے جو بات میں کہہ رہا ہوں اتنے اچھے انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں. سیرت رسول کو دیکھیں، یہ بات اب جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ نے بہت سفر سنی، ایک بار پھر سن لی تاکہ ایک بات ذہن میں واضح رہے کہ غیبت کی ساری قربانی اس وقت کام آئیں گی جب ظہور کے بعد میں انسان اپنے اسی بیس کو یا اسی رفتار کو یا اسی جذبے کو برقرار رکھ سکے، اور کم از کم ایک خیال آپ کے ذہن میں کبھی نہ آنے پاس، اور وہ یہ کہ اگر ہم نے 50 سال امام کے لیے قربانیاں دی اور کسی نے 50 سال امام کی مخالفت کی تو یہ خیال کبھی نہ آنے پاس کہ امام کی ذمہ داری کہ کم از کم ہماری 50 سال کی قربانیوں کا احترام کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ اس سے بہتر سمجھ، جو چاہے توبہ بھی کر چکا لیکن پہلے تو دشمن رہ چکا ہونا یہ چاہیے. یہ ہوتا نہیں کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ تاریخ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ یا سیرت رسول جو ٹرننگ پوائنٹ اسے ہجرت کا واقعہ قرار دیا گیا تو کیوں؟ ہر ایک کو معلوم کہ یہ مسئلہ خلافت ثانی کے زمانے میں زیر بحث آیا تو تھا کہ رسول کی 63 سال کی زندگی کا اہم ترین واقعہ جس کو سمجھا جائے تاکہ اس کے حساب سے اسلامی سال شروع کیا جائے، جو وادی و نظر جو رائے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یا ولادت رسول یا بعثت رسول اور یا وفات رسول، اور ہر ایک کو معلوم کہ مولا کا مشورہ تھا کہ ہجرت رسول. ہجرت رسول بہت سارے فوائد اور پیغامات کے ساتھ ایک پیغام یہ بھی رکھتی کہ ماضی میں قربانی دینے والے وہ آگے نکل سکتا ہے جو ماضی میں دشمن رہا ہو. ہجرت رسول ایک اتنا عجیب واقعہ، مجھے یاد ہے کہ سیرت رسول کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں شاید 13 کا تاریخ فقط ہجرت کے موضوع پر ہوئی، لیکن اس کا ایک پیغام ہجرت ہوئی کس لیے، اس لیے کہ مدینے کے کافروں نے اسلام قبول کیا اور پیغمبر کو یہ دعوت دی کہ آئیے ہمارے درمیان. مدینے کے کافروں نے اسلام کیسے قبول کی؟ وہ بھائی بند تو انہیں مکے کے کافروں کی، اور مکے کے کافروں اور مدینے کے کافروں میں پھر بھی ایک فرق، بھائی دونوں آئے تو ایک ہی عقیدے سے تعلق رکھنے والے، اور ان کے عقیدے کا اشتراک ہی تو ہے کہ ہر سال حج کے موقع پہ یہ ایک ہی میدان میں جمع ہو کے عبادت کرتے، چاہے وہ عبادت بتوں کی ہوتی، لیکن مدینے والوں کا وہ تمام فضائل اور معجزات بھی دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے خالی سنے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا، مکے والے تو دیکھ رہے ہیں، عقیدہ وہی ہے، اپنی آنکھ سے بھی رسول کو دیکھ رہے ہیں. آنکھ سے دیکھنے والا اور آنکھ سے نہ دیکھنے والا فرق ہونا چاہیے. پھر بھی مکے کے لوگ تو سب سے بڑے مخالف بنے، اور مدینے کے لوگ جن کا عقیدہ وہی جو مکے والوں کا، اسلام کے ایسے وفادار ثابت ہوئے کہ یہی گیارہویں امام کی ولادت کہ آئندہ جمعہ جب ہماری یہ تقریر ہو رہی ہوگی تو ولادت کا دن گزر چکا ہو. وہی گیارہویں امام کی زندگی میں جب یہ جملہ آتا کہ دسویں امام گیارہویں امام کی شادی کے خاطر جب نہ کسی خاتون کو بلانا چاہا تو ذمہ داری دی گئی کسی سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے کو نہیں، بلکہ انصار مدینہ کی نسل سے تعلق رکھنے والے کو. اور یہ طے کر کہ چونکہ تم لوگ ہمیشہ سے اسلام کے وفادار رہے، یہ مدینے کا انصار کی نسل سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، اب دیکھیے ایسے وفادار بنے کہ بارہویں امام کی والدہ کو اگر روم سے سامرہ بلایا جا رہا تو خدمت دی جاتی ہے اس وفادار اور جانکار. اور یہ طے کر کہ تم لوگ ہمیشہ سے ہمارے وفادار رہے، یقیناً یہ سب کے لیے نہیں، لیکن بہرحال یہ جملہ کچھ خاندانوں کے لیے صحیح بتا تو رہا کہ انصار مدینہ کی ایمان کی نگاہ میں کتنی حیثیت. اب دیکھیے یہ انصار مدینہ جو عرب کے بت پرست کافروں میں شامل ہیں، یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ پیغمبر اسلام پہ انہوں نے کیسے ایمان، پیغمبر اسلام پہ یہ کیسے ایمان لائے؟ ایک بات یہ یاد رکھیے، کبھی کوئی شخص اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ عقیدہ قبول کر لیتا، لیکن بعد پتا چلتا کہ اس سے بہتر کوئی ثابت نہیں ہوا. جیسے پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث کہ تعصب کی بنا پہ اسلام قبول کرنا اللہ پسند نہیں کرتا سوائے حمزہ کے اسلام. جناب حمزہ نے جو اسلام قبول کیا، ظاہری واقعہ یہی نظر آتا کہ صرف اور صرف خاندانی حمیت اور خاندان کی حمایت کی خاطر. وہ سن لیجیے گا، واقع پڑھ لیجیے گا، بلکہ آپ کا تو پڑھا ہوا. یہاں کیا ہوا؟ یہاں ہوا کہ شہر مدینہ کے اندر پہلے سے رہتے ہیں یہود. آپ کی سنی ہوئی بات ہے، لیکن اس پس منظر میں سنیے جو میرا تین ہفتے کے موضوع کا اختتام، اور وہ یہ کہ پہلے سے رہتے ہیں مدینے کے اندر یہود، لیکن یہ یہود ایک غلطی کر گئے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنی طاقت مدینے سے باہر خیبر شہر میں محفوظ کی، اور مدینے کے اندر یہ بغیر کسی فوج اور اسلحے کے رہتے تھے. وجہ کیا تھی؟ بڑی دلچسپ وجہ سنی بھی ہے، اس لیے مختصر کرتا ہوں. وجہ یہ کہ یہ وہ یہودی جو اپنی کتابوں میں آخری رسول کے حالات پر رسول کی مدد کی نیت سے مدینے میں آئے، انہیں یہ بھی پتا کہ آخری رسول کو فوج چاہیے ہوگی، مگر یہ بھی معلوم کہ مدینہ اسی رسول کا شہر ہوگا. اب دیکھیے کتنے احترام والی بات، انہوں نے کہا مدینہ شہر رسول، یا کوئی خون ریزی نہیں ہونا چاہیے، یہ شہر رسول یا امن و امان کا شہر، یہ شہر رسول یہاں پہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، یہ شہر رسول یہاں پہ کسی قسم کی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن رسول کو طاقت چاہیے ہو. چنانچہ دونوں چیزوں کو جمع کرنے اپنی ساری طاقت خیبر میں جمع کی، اور مدینے کو ایک امن و امان کا شہر سمجھ کے خالی چھوڑ.
یہ وہی نظریہ جس کو عیسائی بھی بعض اوقات پیش کرتے ہیں. اسلام اس کا قائل نہیں. اسلام کے اعتبار جہاد فروع دین میں سے ایک فرق اور اس کی وہی اہمیت ہے کہ جو نماز اور روزے کی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے کی سرخیزی, مدینے میں دولت کی کثرت اور مدینے میں کسی فوج کے نہ ہونے کو دیکھ کر اطراف کے بدوؤں کے دل میں لالچ پیدا ہوا. وہ آہستہ آہستہ مدینے میں آیا اور جو بدوؤں کا کڑے بیکار ہے اس کے مطابق سارے مدینے پر قبضہ کر دیا. قبضہ تو ہوتا چلا گیا مگر ایک الٹی بات بھی, اور وہ یہ کہ دیکھ کے یہ اگر یہ بدو مزاج کے اگر یہ دیکھ کے حیران ہو کہ ہمارا واسطہ ایک عجیب قوم سے پڑا, ہم اس شہر میں آئے اور ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا, انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں بلکہ ایک ہی جملہ تھا کر لو ہماری زمین پہ قبضہ, ایک دن ہمارا سردار بھی آنے والا پھر ہم تم سے اس کا بدلہ لیں. وہ یہ دیکھ کے حیران ہو کہ ہم اور آگے بڑھ, ہم نے ان کے مکانات پہ قبضہ کیا اور انہوں نے جواب میں کوئی جواب نہیں, کوئی مقابلہ نہیں. کہا ٹھیک قبضہ کر لو ہمارے مکان کو, ایک ہمارا دن بھی آنے والا, ہمارا سید و سردار آئے گا تب ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں. وہ اور آگے بڑھ, انہوں نے ان کی دکانوں پہ قبضہ کیا. یہودیوں نے کوئی جواب نہیں بلکہ ایک ہی جملہ کا ٹھیک تمہاری مرضی, کر لو ہماری دکانوں پہ قبضہ, ہمارا بھی تو سید و سردار آنے والا تب ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں. اور آگے بڑھے, درہم و دینار, غلام و کنیز, مویشی اور اموال یکے بعدے بھی آنے والے قبضہ کر رہے ہیں. یا تو یہ چپ رہے یا یہ کہیں کہ اچھا اللہ ہمارا بدلہ لینے والا, تب یہ سمجھ میں آتا اللہ کی بات بھی نہیں ہو, آنے ہمارا سید و سردار آنے والا, ایک ہمارا بھی ہو, ایک دن ہمارا نبی آئے گا تب تمہیں ان میں سے ایک ایک چیز کا انجام دیکھنا پڑے گا. ٹھیک شروع میں اس چیز کو مذاق میں اڑائے, لیکن جب یہ مذاق حد سے زیادہ بڑھ گئے کہ جس چیز پہ بھی قبضہ کرو پلٹ کے جواب نہیں دیتے مگر چپ بھی نہیں رہتے, قیامت کی بات بھی نہیں کرتے, تو قیامت تو بہت دور کی چیز ہے جن کے پاس قیامت کا عقیدہ, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارا سردار آنے والا. آہستہ آہستہ ان لوگوں کے درمیان یہ بات ہونے لگی کہ آخر وہ کون سید و سردار جس کے ماننے والوں کو اس پر اتنا مضبوط عقیدہ کہ مان لے لو, دولت لے لو, دکان لے لو, بچے اٹھا لو, مویشی لے جاؤ, کوئی جواب نہیں, بس یہی ہے کہ وہ آئے گا تو ہم بدلہ لیں گے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں, اور خالی زبانی کہنا اور بات, لیکن قربانیاں دیتے ہوئے یہ بات کہہ, وہ بھی ایک آدھ دفعہ نہیں, قربانیوں پہ قربانیاں. یہاں تک کہ جو مدینے کے سردار یہود وہ مدینے کے اندر غلام بن کے رہے, حکومت انصار مدینہ کرتے, مدینے سے یہودیوں کو باہر نکال دیا, انہیں اطراف مدینہ میں رہنا جن کا اپنا شہر, یعنی موجودہ زمانے کی اصطلاحات جو مدینے کے اصلی باشندے انہیں ریڈ انڈین بنا دیا تھا. پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جواب نہیں دیں گے, یہ نہیں کہا دیں گے جواب, لیکن ہمارے سید کو آنے, ہمارے سردار کو آنے. آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا مدینے والوں کے کافروں کہ آخر وہ ہے کون سید و سردار. اتنا سنا خالی زبانی نہیں, عمل کے ساتھ, قربانی کے ساتھ سنا کہ اس نے زیادہ اثر کیا. اور پھر ایک دن حج ہی کے موقع مدینے کے لوگ جب مکے گئے ہوئے, صرف 7 یا 6 آدمی بلکہ 3 آدمی, 8 سال 63 میں تو 3 آدمی, جب انہوں نے یہ مکے میں سنا کہ ایک نبی آ گیا تو اتنا سن چکے, خالی ناروں کی حد تک نہیں, خالی جوشیلی تقریروں کی حد تک نہیں بلکہ قربانیوں کے ساتھ, اور ہر قربانی کا جواب کہ ہم کو بدلہ لینا ابھی نہیں, ہمارا آقا آج سنا کہ اتنا اثر کہ جیسے ہی ان 3 آدمیوں یہ سنا کہ مکے میں کوئی سردار آیا, مکے میں کوئی نبی آیا, تو ان 3 نے آپس میں کہا کہ چلو چل کے اس سے ملاقات کرو, اور اتنا زیادہ جیسے ہم اور آپ امام سمانہ کی علامات سے بحث کرتے ہیں, یہودیوں میں بھی یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ مسئلہ آتا ہے کہ روایت معتبر ہے کہ ضعیف, وہاں تو یہ مسئلہ بھی نہیں, کیونکہ تورات کا جو اصلی نسخہ اس کو اس میں ساری نشانیاں موجود, تورات جیسے قرآن. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ 3 آدمی رسول سے مل گیا اور آنے کے بعد آپس میں طے کیا کہ یہ بالکل ویسا ہی لگ رہا. اب نیت کیا ہے اسلام قبول کرنے کی, یہ بھی دیکھیے نیت یہ اس لیے نہیں کہ ابھی وہ سچائی سے متاثر ہوئے اسلام, نہیں نیت یہ کہ یہ تو آ گیا وہ شخص, اس سے پہلے کہ یہودی آ کر اس کو اپنے ساتھ لے جائے کیوں نہ ہم اسے اپنے ساتھ ملا لیں, اور اگر یہ ہمارا آدمی بن جائے تو ہم اس تمام چیزوں سے بچ جائیں گے جس کی دھمکی آج تک یہودی دیکھ کے آئے. اب دیکھیے یہ بھی ایک سبب ہے بلکہ شاید یہ اہم ترین سبب کہ اللہ کے رسول ان کے کلمہ اسلام کو قبول تو کیا, ان کی دعوت تو رکھتی ہے, انہوں نے کلمہ بھی پڑھا دعوت بھی. دعوت کیا دی؟ آئیے مدینے. رسول تو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کا بھی مجھ سے محبت کی وجہ سے نہیں, اسلام کی سچائی سمجھنے کی وجہ سے نہیں, یہودیوں سے بچنے کی وجہ سے, تو رد بھی نہیں کی, بھگا بھی نہیں دیا کہ چلے جاؤ مجھے تمہارا اسلام نہیں چاہیے, لیکن ان کی دعوت بھی قبول نہیں. اور پھر وہی کہا اپنے آپ کو بدلو جو میں اکثر مجالس میں پڑھتا رہتا ہوں. 3 سال کے بعد جب سارے مدینے سے یہ اطلاع آتا سب اللہ کا رسول مدینے پہنچا, جب مدینے پہنچا تو یہودیوں کے لیے تو ہو گیا یہ اینٹی کلائمیکس. وہ یہ سمجھ کے بیٹھے کہ آخری رسول آئے گا تو چونکہ ہم اتنے صدیوں سے اس کا انتظار کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہمیں اس کے پاس نہیں جانا, اسے ہمارے پاس آنا. سنا کہ وہ بیٹھے انتظار کرتے رہے اور اگرچہ ان کو یہ اطلاع بھی ملی کہ مکے میں اس آخری رسول نے اعلان رسالت کر دیا, تب بھی وہ یہ سوچتے رہے کہ بھائی اصلی ماننے والے تو ہم ہیں, تو چاہے ہم آج جائیں کہ کل جائیں کہ پرسوں جائیں, اور ہم ہی کیوں جائیں, وہ خود ہمارے پاس آ جائے گی. جبکہ ان کے پاس تو یہ لکھا بھی تھا کہ آخری رسول مدینے میں آنے والا, چنانچہ وہ اسی انتظار میں بیٹھے تھے اور مکے والوں نے سبقت کر کے اس آخری رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کر دیا. اور خالی اتنا ہی مسئلہ تھا بلکہ جب اللہ کا رسول مدینے پہنچا تو یہودیوں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے عہدے یا پیغمبر اسلام سے قربت ممکن وہ سب ان کافروں کو مل چکی. اب ایک مرتبہ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا اور وہ یہ کہ صدیوں تک قربانی ہم نے دی, زمینیں ہماری چھینی گئی, کاروبار ہمارے ختم کیے گئے, بچے ہمارے اٹھا لیے گئے. اس زمانے میں قتل و غارت گری کم مگر غلام اور قنیز بنانا زیادہ تھا. اور ہوا کیا کہ جن ظالموں نے یہ سب کچھ کیا وہی آج اس آخری رسول کے مشیر و وزیر و درباری بن گئے, انہی کا اس کے یہاں احترام ہو رہا. اس آخری رسول کی ذمہ داری تو یہ کہ جب یہ لوگ اس کے پاس گئے بھی تھے اسلام قبول کرنے کے لیے تو معاذ اللہ ان کو لات مار کے باہر نکال دے گا. یہ کیا منہ لے کے میرے پاس آئے, تم نے غیبت میں میرا کلمہ پڑھنے والوں پہ اتنا ظلم کیا, اب تو میں تلوار چلاؤں گا تمہارا خلاف. مگر یہودی جو سوچ رہے تھے کہ کیا ہونے والا, ہوا اس کا الٹا کہ جن سے بدلہ لینا پتا چلا وہی جا کے قریب ترین صحابی اور ساتھی بن گئے. اب اگر اللہ کا رسول یہودیوں کو بلا کر ان کے برابر کا عہدہ بھی دے گا تب بھی یہودی یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ جب تک قربانی کا وقت تھا, یعنی وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے تھے کہ غیبت رسول قربانی کا وقت, اس وقت تک قربانی ہم سے مانگی, اور جب انعامات لینے کا وقت آیا تو ہمارے برابر صحیح, مگر ان کو کیوں بٹھا دیا گیا. بس یہ جو جذبہ پیدا ہوا تو آہستہ آہستہ بڑھا. پہلے دن ہی یہودی رسول کے اتنے مخالف نہیں تھے جو خیبر کی لڑائی میں آپ کو نظر آ, اب یہ چیز بڑھتی ہے. اور ادھر کیا ہوا, جتنا یہودی ڈیلے کر رہے اب شاید رسول ہم سے کوئی کانٹیکٹ کرے, اب شاید رسول ہم سے کوئی مذاکرات کرے, اتنا ہی ادھر مدینے کے نئے مسلمانوں کی قربانیاں بڑھتی گئی. بدر کی لڑائی, پھر احد کی لڑائی, پھر خندق کی لڑائی, پھر فاقہ, پھر زحمت. تو جتنا یہ نئے مسلمان قربانی دیتے گئے اتنا ان کا درجہ بڑھتا گیا, اتنی ان کی فضیلت بڑھتی گئی, اتنا ان کے مقام میں اضافہ ہوتا گیا. جتنا یہودی انتظار کرتے رہے اتنا ہی یہودیوں کے لیے یہ مسئلہ مشکل ہو کر چلا گیا. چنانچہ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہ تھا کہ اپنے پرانے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے اس رسول کی رسالت کو نہ مانے. اچھا جو کچھ یہ گزرا جو ربیع الاول کے حوالے سے میں دہرانا چاہتا ہوں, اب اگر اس میں یہودیوں کی جگہ اپنا نام ڈال, آخری رسول کی جگہ امام کا نام ڈال, اور کچھ برس مدینے والوں کی جگہ کچھ ایسی تنظیموں یا تحریکوں یا ملکوں کے نام ڈال جو آج اہل بیت کی بھی بدترین دشمن ہے اور اہل بیت کے ماننے والوں کی, اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ اگر مستقبل میں کہانی کچھ ایسے ہی بنی یہ پتا چلا کہ ہم اور آپ اسی اطمینان میں بیٹھے رہے کہ چونکہ غیبت امام نے قربانیاں ہم نے دی, گھر ہم نے لٹوائے, شہادتیں ہمارے جوانوں کی ہوئی, اور اس لیے ظہور کے بعد امام چاہے کچھ کریں کہ نہ کریں لیکن کم از کم ہمارے دشمنوں کو ہم پہ ترجیح نہیں دیں گے. اور پتا چل کہ جیسے ہی ظہور امام ہو ان لوگوں کے لیے تو ایک بڑی عجیب شخصیت آ گئی جو ان کے ذہن اور گمان سے بھی بلند, تو وہ تو دوڑ کے گئے امام کے پاس, اور جب دوڑ کے گئے تو جو کچھ ماضی میں ہوا تھا اس پہ ندامت کا اظہار بھی کیا, اور اس کے بعد امام کے ہاتھ پر بیعت بھی کی, اور پہلے لشکر میں شامل ہو کے امام کے ساتھ قربانی بھی دی. تو کیا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ وہ لوگ جو بقول شخص سے امام کا انتظار کر رہے کہ اپنے دشمنوں سے گن گن کے بدلے گئے, جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے کو مارنے والا آج امام کا مشیر بنا ہوا, ہمارے گھر کو تباہ کرنے والا آج امام کی فوج کے دستے کا سالار بنا ہوا, ہمارے پورے پورے شہر ہمارے مکتب فکر کے قائل کو ختم کرنے والا, اور پتا چلا امام نے اس کو اسی علاقے کا حاکم بنا دیا. اب نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ یہی نکلے کہ یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہیں گے جو امام کہتے ہیں بس وہی ہمارا نظریہ, لیکن ایک بڑی تعداد کہے گی کہ ہم ایسے امام کو امام کیسے مانیں جو ہمارے دشمنوں, اور دشمن بھی وہ جو ذاتی دشمن نہیں اسی امامت کی وجہ سے ہمارے دشمن, انہیں تو اتنا آگے کر لے اور ہم جو ہمیشہ سے ماننے والے اتنا پیچھے دھکیل دیے جائیں. اور اگر آپ زمانے حال کے واقعات کو دیکھیے تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال مل بھی جاتی ہے, ایک چھوٹی سی مثال. یقیناً جتنی شخصیت امام کی بلند اتنا ہی امام کے زمانے کے واقعات بھی بڑے ہوں گے, لیکن پھر بھی دیکھنے کے لیے انقلاب اسلامی ایران پر اور جو بہت سارے الزامات یا تہمتیں یا مخالفتیں کی گئی وہ اپنی جگہ, مگر ایک بات جو کہ میں نے خود اپنے کان سے سنی اور کسی راہ چلتے یا ایک دو آدمیوں سے نہیں سنی بلکہ باقاعدہ اس فکر کے حامل بڑے گروہ کو دیکھا, جن کا آج بھی یہ کہنا کہ ہم انقلاب ایران کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ آل محمد کے ماننے والوں کا انقلاب نظر نہیں آ رہا, اس میں محبت اہل بیت کی جھلک نظر نہیں آ رہی, اور اس کی ایک دلیل کے طور پہ یہ کہا جاتا کہ ایران کے جتنے بھی جلسے ہوتے تھے, ایران میں جو نمازیں ہوتی, ایران کی طرف سے جو تبلیغ کی جاتی تھی جس کو انگریزی میں پروپیگنڈا کہتے ہیں, اب یہ لفظ اتنا برا بن کے رہ گیا ورنہ لفظ خود اچھا, ان سب کے اندر آل محمد سے زیادہ دوسروں کا تذکرہ, یعنی یہ تو اتنی بڑی بات ہے, ہر جگہ شیعوں سے زیادہ غیر شیعوں کو آگے بڑھایا جاتا. اکثر تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غیر شیعہ عالم کے پیچھے نماز پڑھ لی, اور ایسے کہ جو کٹر ہمارے دشمن ہمارے ملک میں جو ہمیں جینے نہیں دیتے انقلاب ایران کے بعد ان کو سر پہ بٹھایا جا رہا. بہت ساری باتیں کہی گئی, وقت کی کمی اور پھر یہ بھی کہ یہ باتیں کھل کے بیان کرنا ضروری نہیں, لیکن ایک بڑا الزام یہ بھی لگایا گیا کہ شیعوں کے ہوتے ہوئے اس انقلاب میں غیر شیعوں کو آگے بڑھایا گیا, ہر جگہ دوسروں کی بات ہو رہی, ایک کانفرنس اگر ایک شیعہ اور غیر شیعہ جا رہا تو غیر شیعہ کو بظاہر زیادہ عزت دی جاتی, جو نہ اس انقلاب میں ہمیں شیعہ نظر نہیں آ رہی, جو نہ ہم اس انقلاب کو اسلامی انقلاب ہی نہیں مانتے. کسی اور انداز سے صحیح, الفاظ بدل کے صحیح, لیکن یہ بات گھما کے آگے کہی گئی, اور خصوصیت کے ساتھ اس وقت جب انقلاب تکمیل کے آخری مراحل میں تھا, اور امام خمینی کے پہلے نمائندے جو پاکستان آئے وہ سیدھے لاہور جا کر جماعت اسلامی سے اور مودودی سے ملاقات کرتے ہیں. کتنے ہی صاحبان ایمان کا اس وقت کا اعتراض مجھ کو اب تک یاد, کہ وہ کہتے ہیں کہ کون سا شیعہ انقلاب, ہمارے بھی اتنے سارے علماء, ہماری بھی اتنی ساری تنظیم, انہیں چھوڑ کے رابطہ کیا گیا تو کس سے رابطہ کیا گیا. اب یہ ایک الگ بات کہ باقی مسلحتوں کو چھوڑ تو یہ بھی ایک تاریخی حقیقت کہ 1963 سے لے کے 1978 وہ 15 سال جب ملت ایران فقط امام زمانہ کے نام پہ خون دے رہی, نہ تو مجھے کوئی معروف شیعہ تنظیم یاد, نہ ہی کوئی شیعہ نوجوانوں کا ایسا مشہور گروہ یاد جس نے کبھی امام خمینی یا انقلاب کی حمایت میں آواز بلند کی. آواز بلند کرا تو درکنار, جس نے کبھی سنا بھی ہو کہ کوئی انقلاب آ رہا. اور میں 1963 سے 1978 جماعت اسلامی کے اخبارات اور میگزین مسلسل ایران کے بارے میں پڑھتا آیا ہوں, غالباً سب سے اسٹرانگ پروٹیسٹ 1963 کے واقعات پر وہی منصورہ لاہور سے ہوا تھا, جبکہ ہمارے یہاں جو شاہ ایران کے ولی عہد پیدا نہ ہونے کی بنا پر پریشانی میں مبتلا تھے اور ایسا لگ رہا کہ جیسے ان کی زمینوں اور ان کے کاروبار کا کوئی وارث موجود نہیں. تو یقیناً ایک طرف اصول اپنی جگہ کہ جس نے اس وقت ساتھ دیا اسے یاد کرنا چاہیے کہ ذمہ داری. اچھا پھر اس نے ایک اور نقطہ یاد رکھی, امام آ گئے. امام آنے کے بعد ہم کو ان دو وجوہات کی بنا پر بھی بہت ساری وجوہات, لیکن یہ دو بھی پیچھے بیٹھے. نمبر ایک اس لیے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی, ان قربانیوں میں کوئی شک نہیں, اتنی قربانیاں دی کہ اب ہم خود یہ تصور کرنے لگے کہ امام آئیں گے تو ہمارے پاس, اور اگر ہمارے پاس نہ آئے ہمیں انہیں ان کے پاس جانا بھی پڑا. ہم جب بھی پہنچیں ہمیں ہمارا عہدہ مل جائے, ہمیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے. اور دوسری بات, بہرحال ہم نے اہل بیت کے فضائل اتنے زیادہ سنے کہ امام کی شخصیت ہمیں اس کے مطابق لگی. غیر شیعہ حضرات کے ساتھ یہی دو چیزیں ہوں کہ جو کہ ان کے لیے یہ اتنی عظیم شخصیت بنے, وہ دوڑ کے شفق کے فوراً امام کے پاس جائے, اور امام کے پاس جانے کے بعد ان کی آنکھیں کھلے, وہ اپنے ماضی پہ اظہار افسوس بھی کرے, اور اگر کہ خود امام ان سے کہیں گے بھول جاؤ, مزہ ماں مزہ, جو ہو گیا تو ہو گیا, اب ماضی کا تذکرہ نہ کرو. امام ان سے کہیں جو ہم سے برداشت نہیں ہو, اور وہ چونکہ پہلے پہنچ گئے اس لیے قربانیاں بھی وہی دے رہے, بلکہ وہ زیادہ قربانیاں دے رہے, کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ گلٹی کانشیس کہ ہم نے پہلے کتنی مخالفت کی اس امام برحق, اب اپنے ماضی کی غلطیوں کا اظہارہ کرو, وہ زیادہ قربانیاں دے رہے. ہم اپنے ماضی کے قربانیوں کا صلہ پانے کے انتظار میں ذرا سی بھی قربانی نہیں دے رہے. بات اکثریت کی ہو رہی ہے, بار بار کہا جائے, اور اکثریت سے مطلب 99 نہیں 51 کو بھی اکثریت کہا جاتا. اب اس فرق کی بنا پر وہ محبوب ہوتے چلے جائیں گے امام کے پاس, ان کے درجے, یہ تو ایک بات. لیکن اس کے علاوہ ایک فیکٹر اور بھی, ایک اور چیز بھی, وہ یہ ہے کہ نہیں چلے ہم جلدی کر کے امام کے پاس پہنچ, وہ ایک تو غیبت میں بھی امام کے دشمن, اور پھر اس وقت امام کے قریب آئے جب امام ان کے ملکوں میں فوج لے کے پہنچے, امام کی تلوار دیکھ کر وہ مسلمان ہو, پھر بھی پتا چلا امام نے ان کو بڑے عہدے دے دیے. یہ جو دوسرا عمل سامنے آئے, ایک بڑی تعداد کو پہلی وجہ سے اس کے اندر غلطی اپنی, کیوں دیر سے گئے, کیوں یہ سوچتے رہے کہ امام کے آتے ہی سب کچھ تمہیں مل جائے, کیوں یہ خیال کیا کہ جس نے غیبت میں تم سے ظلم کیا اس کو معاف نہیں ہونا چاہیے, ایک بڑی تعداد تو یاد ہو رکھا بھی. اب جو ایک تعداد پھر بھی امام کے پاس پہنچ اور اس نے امام کا ساتھ دے دیا شیعوں میں, وہ دوسرے مرحلے کے اوپر پیچھے ہٹ جائیں جب وہ دیکھے کہ غیبت بھی امام کے دشمن, ظاہر ہونے کے بعد بھی امام کے دشمن, اور اس وقت تک یہ نہیں مانے جب تک امام ان کے سر پہ نہیں آ, اور پھر بھی امام ان کو ہم سے آگے بڑھا رہے ہیں. اب تو دیکھیے یہ اچھے خاصے لوگ جو باہر شیطان کے پہلے پنجے سے بچ نکلے, یہ یہاں پہ سمجھنا پڑا یہ کیا ہو رہا, اور یہ امام کے مخالف ہو, جیسا خود سیرت رسول میں ہو چکا. یہ سیرت رسول کے دو واقعات تھے جنہیں دیکھ کے میں نے یہ تین تقاریر کرنا چاہا. جیسا خود سیرت رسول میں ہو چکا, مکے کی جنگ ختم, جنگ کیا ہو, فتح مکہ, فتح مکہ کا واقعہ. البتہ جو لفظ میں نے استعمال کیا یہ فقہی بحث, مکے کی فتح کا واقعہ آج تک علماء اسلام نے بحث کہ یہ جنگ کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا یا انہوں نے ویسے ہی ہتھیار ڈال دی. اور یاد رکھیے کہ اس بحث کی ضرورت فقہ میں پیش آتی ہے, تاریخ میں نہیں, فقہ. اگر مکے کے لوگوں بغیر لڑے ہتھیار ڈالے تو جو مکے والا جس مکان میں ہے وہ اس کا مکان, اور اگر جنگ کے بعد ہتھیار ڈالے تو مکے کے مکانات کا کوئی مالک نہیں, جو آ کے پہلے بیٹھ گیا وہ باہر رہ تو سکتا لیکن مالک نہیں, کسی اور کو نہیں دے گا, مر جائے گا تو اس کی اولاد کو نہیں ملے گا. مکے کے مکانات پر بحث کہ کیا مکے کے مکانات کے مالک وہ لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں کہ نہیں, اور اس بحث کا دار و مدار کسی اور حدیث اور آیت پہ نہیں, فقط اس تاریخی مسئلے پر, مکہ جنگ کے نتیجے میں فتح ہوا یا مکہ بغیر جنگ کے فتح ہوا, خیر جو کچھ بھی ہو. اب ہوا کیا, اب ہوا یہ کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکے والوں کے تین گروہ, ایک چھوٹا سا گروہ ہوا تھا کہ آج اس کی سمجھ میں اسلام کی سچائی آ گئی, مکے کے کاف ہے وہ صرف کے دل سے مسلمان ہو, لیکن بہت مختصر, اور ایک اور مختصر گروہ کہ آج بھی اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا بلکہ انتقام اور بڑھ گئے, لیکن کچھ کر نہیں پائے اس لیے کلمہ پڑھ لی. لیکن اکثریت وہ تھی کہ جو ابھی تک اسلام کو سمجھے نہیں لیکن اب اسلام کے اتنے مخالف بھی نہیں رہے, وہ تذبذب میں, کبھی ان کو اسلام صحیح لگنے لگتا ہے کبھی غلط. اچھا اللہ کے رسول نے کیا کیا, تینوں کو معاف کر دیا. بعض لوگوں کے ہاتھوں سے پوتے اڑ جانا چاہیے تھے جو پرانے مسلمان, ہم پر پتھر برسانے والا, ہمارے گلے میں رسی باندھنے والا, ہم پر کوڑا پھینکنے والا, اور وہ معاف کر دیا گیا. چلیں خیر, معافی بھی برداشت, ورنہ اگر وہی اللہ کے رسول کے پرانے صاحب یہ اعتراض کر دیتے کہ آج تو دن دن کے بدلہ لینے کا وقت, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں میں ہمیں عبادت نہیں کرنے دی. اور آیت الذی جنا صلی, قرآن کہتا یہ تو یہ لوگ جو حالت نماز میں بھی ہمارے بندوں کو چین نہیں لینے دیتے. خیر, یہ بات بھی کڑوے گھوٹ کی طرح پیڑی گئی. اس کے بعد تو غضب ہو گیا, فتح مکہ کے فوراً بعد حنین کی لڑائی, حنین کی لڑائی, حنین کی لڑائی کے اختتام پر مارے غنیمت تقسیم ہو. اور اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ جتنے نئے مسلمان ہیں ابھی انہیں ڈبل حصہ دیا, اور پرانے مسلمان بدر و احد کے اندر قربانیاں دینے والے انہیں سنگل حصہ مل رہا. برابر برابر بھی ملتا تو بہت سے پرانے مسلمان اسے آسانی سے قبول نہ کرتے. یہ کیسے ہو رہا, ہم نے اتنی قربانیاں دی, ہمیں اتنا ہی حصہ ملا جتنا ان لوگوں جنہوں نے جنگ میں بھی حصہ نہیں لیا. اس لیے کہ حنین کی لڑائی میں 6 یا 7 کے علاوہ سب بھاگے, پھر بھی ان کو ڈبل حصہ مل رہا. برابر بھی ملتا تو کہاں قابل برداشت چاہیے کہ ڈبل ملا. انصار مدینہ ان کے بعد نوجوان جنہیں گوئیاں شروع اشتہار میں آتے, اور بالکل وہی بات آخری بار امام کے زمانے میں آخری رسول کے حالات دہرائے جائیں. کون سے حالات؟ اس میں یہ بھی شامل, قربانیاں دینے والے جب پیغمبر ظاہری طور پر مصیبت میں تھے اس وقت سہارا دینے والے, اور آج ہوا کیا کہ جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ان سب کو تو ڈبل حصہ دیا گیا. کیسے برداشت ہو, اب ڈبل حصہ ان کو مل رہا جو آج کی اصطلاح, دیکھیے یہ مفہوم پرانا ہے الفاظ میں, جو کل تک کلاشنکو پہ لے کے ہمارے محلے کے محلے اڑا دیا کرتے تھے, جو ہماری عبادت گاہوں میں بم کے دھماکے کیا کرتے تھے, جو ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے, انہیں ڈبل حصہ مل رہا, اور ہم قربانی دینے والے بلال جیسے عمار جیسے سنگل حصہ لے کے جا رہے ہیں. بلال و عمار کے دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہو, لیکن انصار مدینہ کو خصوصاً جنہوں نے پیغمبر کے لیے اپنا گھر, اپنی جائیداد, حتیٰ یہ کہ نئے مسلمانوں کے لیے, حتیٰ یہ کہ مکے کے مسلمانوں کے لیے اپنی بیویاں تک قربان کر دیں. اور ایک کو پتا ہے جس کی 2 بیویاں تھی, ایک کو طلاق دے کے کہا اب اس نئے مسلمان سے شادی, نئے آنے والے مسلمان سے شادی کرو, اور ہمیں ایک حصہ اور ان کو ڈبل. اللہ کے رسول نے خطبہ دیا, پیغمبر اسلام کا اگر کہ ہر خطبہ اہم, مگر یہ خطبہ ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم جو غیبت امام میں امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ خطبہ بڑا چیز, اس خطبے میں پیغمبر کی صفت جمال کے علاوہ, پیغمبر کے پاس نرمی ہے ہمیشہ, صفت جلال بھی نظر آ رہی ہے, اور جلال کی صفت پہلے ہاں آخر میں تسکین کے لیے ایک ایسا پیارا جملہ کہا کہ اس پہ دنیا کی ہر شے قربان, لیکن پہلے پیغمبر کا خطاب. اور یہ خطاب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے سورہ حجرات کی 2nd last آیت بنا دی, جملہ پیغمبر کا پروردگار نے اسے قرآن بنا دی. وہ پورا خطبہ پڑھنے والا, میں نے تقریر میں سیرت رسول کے حوالے سے وہ خطبہ پڑھا, اور وہ یہی کہ یہ تم نے کیا باتیں ہو رہی, مفو الفاظ نہیں مفو, یہ کیا باتیں ہو رہی, کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تم پہلے اسلام لائے یا کوئی قربانی دی یا میرا ساتھ دیا تو مجھ پر یا اللہ پر کوئی احسان کیا؟ تم نے کوئی احسان نہیں کیا, اللہ اور اللہ کے رسول نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں حق اور ہدایت کا راستہ دکھایا. یہ سورہ حجرات کی 2nd last آیت ہے. خبردار, کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم نے اللہ پر یا رسول پر یا اسلام پہ احسان کیا, اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں راہ حق تمہارے لیے واضح کی. اور یاد رکھو, نہ اس وقت تمہاری ضرورت تھی نہ آج تمہاری ضرورت, جسے چاہیے میرے ساتھ رہے, جسے چاہیے وہ چھوڑ کے چلا ہے, نہ اس وقت ہم تمہارے محتاج نہ آج تمہارے محتاج. اور پھر چند جملے اور کہے, آخری جملہ بہت ہے, وہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ دوسرا اعتراض ختم ہو. ہاں, پہلی چیز اپنی جگہ رہے, یہ دوسری چیز کن کے لیے کہی جا رہی, جو ظہور امام کے بعد بھی پہلے ہی آگے بڑھے, قربانیاں بھی تھی, اور امام نے ان لوگوں کو انعام دیا جو تلوار دیکھ کے امام کے لشکر میں شامل, ان کے لیے یہ جملہ بہت ہے. آخر میں رسول نے کہا, اے انصار مدینہ, کیا تم اس پر راضی نہیں کہ وہ لوگ مال دنیا لے کے گئے اور تم لوگ رسول کو لے کے جا رہے ہیں؟ رسول تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ، اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا. چنانچہ پیغمبر کی قبر بھی اسی شہر مدینہ میں بنی. انہیں دولت سے دنیا لے جانے دو، تمہیں عدالت میں نہیں. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کا اعتراض صرف یہ کہ ہم نے ظہور کے بعد بھی قربانیاں دی. البتہ پہلا گروہ تو اپنی جگہ جو ظہور کے بعد کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ قربانی دینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا کہ قربانیوں کا وقت ختم ہو گیا، اب تو امام آ گیا، اب تو قربانیوں کو کیش کرنے کا وقت، اور وہ یہ دیکھے گا کہ وہ آگے بڑھ گئے. ان کے لیے تو کوئی علاج نہیں ہے سوائے امام کی تلوار. آئیے دوسرے لوگ جو ظہور کے بعد بھی قربانیاں دیتے رہے، اور پھر انہوں نے دیکھا امام نے ان کو نواز دیا جو بعد میں شیعہ ہوئے اور وہ بھی تلوار دے کر. ان کے لیے یہ قصور آ رہا کہ اسلام کے مصلحت میں کبھی ایسا بھی ہوتا. تو خلاصہ یہ کہ یہ سارے حالات پڑھنے کے بعد پتا چلتا ظہور امام کے بعد باقی لوگوں کو چھوڑ صاحبان ایمان کی ایک بڑی تعداد ان دو خیالات کی وجہ سے، اور ان دونوں کا مرکزی نقطہ ایک ہی چیز، حسد. حسد وہ ہم سے آگے کیسے بڑھ، حسد اسی چیز کا نام. انہیں یہ سب کچھ کیوں دیا جا رہا جب کیا